پیر 25 ستمبر کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ جرمنی کے انتخابات میں دائیں بازو کی تاریکین وطن مخالف جماعت کی بہت زیادہ کامیابی کے بعد اینگلا مرکل کے لیے چیلنجز میں اضافہ۔ پاکستانی تاریکین وطن کی سوچ کیا ہے؟
ایز اے جرمن پاکستانی آئی وڈ سے کہ ہم سب لوگوں کی یہاں پر یہی توقع ہوتی ہے کہ جو بھی آگے پارٹی آئے وہ غیر ملکیوں کے حق میں ہو۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ جرمنی میں انتخابات کے ایگزٹ پولز کے مطابق اینگلا مرکل چوتھی مدت کے لیے جرمن چانسلر منتخب ہو گئی ہیں۔ اسلام مخالف کانگریس جماعت اے ایف ڈی 13.5% ووٹ حاصل کر کے انتخابات میں تیسری بڑی جماعت ابھر کر سامنے آئی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ صبا ناز۔
چانسلر اینگلا مرکل کی جماعت کرسچین ڈیموکریٹ پارٹی اور اتحادی جماعت کرسچین سوشل یونین نے 35.5% ووٹ حاصل کیے، جبکہ اینگلا مرکل کی سابق اتحادی جماعت سوشل ڈیموکریٹ پارٹی نے 20% ووٹ حاصل کیے ہیں اور اس نے اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کا اعلان کیا ہے۔ اسلام مخالف قوم پرست جماعت اے ایف ڈی 13.5% ووٹ حاصل کر کے انتخابات میں تیسری بڑی جماعت ابھر کر سامنے آئی ہے۔ اے ایف ڈی نے انتخابات سے پہلے رائے عامہ کے جائزوں کے برعکس زیادہ بہتر کارکردگی دکھائی ہے اور دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی بار یہ جرمن ایوان زیری میں بیٹھے گی۔
انتخابات میں کامیابی کے بعد جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں بہتر نتائج کی توقع تھی۔ خیال رہے کہ جرمنی میں بڑی تعداد میں تارکین وطن کو پناہ دینے کی پالیسی پر مختلف حلقوں کی جانب سے تنقید کے بعد حالیہ انتخابات خاصی اہمیت کے حامل تھے۔ عراق کے خطے کردستان میں عوام آزادی کے سوال پر منعقد ہونے والے ایک متنازع ریفرنڈم میں آج ووٹ ڈال رہے ہیں۔ ووٹ ڈالنے کا سلسلہ مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے شروع ہوا ہے اور شام 8 بجے تک جاری رہے گا۔ تفصیلات کے ساتھ شمائلہ جعفری۔
عراق کی حکومت اس ریفرنڈم کی مخالف ہے اور وزیر اعظم حیدر العبادی نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ملک کو متحد رکھنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے۔ مغربی ملکوں نے بھی اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اس طرح کے ریفرنڈم سے خطے میں ایک نیا تنازع کھڑا ہو سکتا ہے، جس سے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف جاری لڑائی سے توجہ ہٹ سکتی ہے۔ لیکن بہت عرصے سے ایک آزاد ریاست کے لیے لڑنے والے کرد اس ریفرنڈم کے انعقاد کے لیے پرعزم تھے۔ بغداد کے علاوہ ایران اور ترکی نے بھی ریفرنڈم پر احتجاج کیا ہے۔
زیادہ توقع اسی بات کی ہے کہ اکثر لوگ ریفرنڈم کی حمایت میں ووٹ ڈالیں گے، لیکن خیال رہے کہ اس کے نتائج پر عمل لازمی نہیں ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار پر معلوم ذرائع آمدن سے زیادہ اثاثے بنانے کے ریفرنس میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے 27 ستمبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
احتساب عدالت کے جج محمد بشیر چودھری نے اس معاملے پر ملزم اسحاق ڈار کو ریفرنس کی نقول فراہم کی تو ان کے وکیل امجد پرویز نے عدالت سے استدعا کی کہ انہیں نقول پڑھنے اور تیاری کرنے کے لیے 7 دنوں کی مہلت دی جائے۔ عدالت نے ان کی یہ استدعا مسترد کرتے ہوئے انہیں 1 دن کی مہلت دی۔ نیب کے پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم کے قابل ضمانت ورنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے اور انہیں 10 لاکھ روپے کے 2 ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن وہ ایسا کرنے سے پہلے ہی عدالت میں پہنچ گئے۔ عدالت نے اگلی سماعت کے لیے اسحاق ڈار کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے انہیں 50 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا بھی حکم دیا۔
ادھر پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف آج لندن سے پاکستان واپس پہنچ گئے ہیں۔ نواز شریف لندن میں زیر علاج اپنی اہلیہ کلثوم نواز کی تیمارداری کے لیے گئے تھے، تاہم ان کی روانگی کے بعد سے ان کی واپسی کے بارے میں قیاس آرائیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نواز شریف اور ان کے بچوں کو 26 ستمبر کو طلب کر رکھا ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نواز شریف کے بیٹے حسین نواز نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ ان کے والد پاکستان میں احتساب عدالت کا سامنا کریں گے۔ آج صبح سابق وزیراعظم کی اسلام آباد آمد پر بینظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور لیگی رہنما بھی نواز شریف کا استقبال کرنے ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ امریکہ میں صدر ٹرمپ کی جانب سے متعارف کروائی جانے والی متنازع سفری پابندی کی فہرست میں اضافہ کر کے ایران، لیبیا، شام، یمن اور صومالیہ کے علاوہ اب شمالی کوریا، چاڈ اور وینزویلا کو بھی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ آصف فاروقی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس نئی فہرست کو اتوار کو صدارتی فرمان کی صورت میں جاری کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو محفوظ بنانا ان کی اولین ترجیح ہے اور وہ اپنے ملک میں کسی بھی ایسے فرد کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے جو ان کے لیے خطرے کا باعث بنے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق فہرست میں اضافے کا فیصلہ مختلف ممالک کی حکومتوں کی جانب سے دی گئی معلومات کے بعد کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ وینزویلا پر لگائی گئی پابندی صرف ان کے سرکاری ملازمین اور ان کے اہل خانہ پر لاگو ہوگی۔
اسلام آباد ایکسپریس وے پر چند روز قبل عالمی کالعدم تنظیم داعش کا جھنڈا لہرایا گیا، جس کے بعد انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات کے تحت نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد پولیس کے حکام کے مطابق چونکہ اس مقدمے میں ابھی تک کسی شخص کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی، اس لیے ایف آئی آر کو سیل کیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اٹھائیس اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ جرمنی میں انتخابات کے ایگزٹ پولز کے مطابق اینگلا مرکل چوتھی مرتبہ جرمن چانسلر منتخب ہوئیں، جبکہ جرمنی کی انتہائی دائیں بازو کی قوم پرست جماعت الٹرنیٹو فار جرمنی اے ایف ڈی پہلی بار پارلیمان کا حصہ بنے گی۔ اے ایف ڈی کی کامیابی کو جرمنی کے سیاسی حلقے تشویش کی نظر سے دیکھتے ہیں، جبکہ اے ایف ڈی کی کامیابی کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے بھی ہوئے ہیں۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نادیہ سلیمان کی زبانی، رپورٹ سوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے۔
سینکڑوں کی تعداد میں جمع یہ مظاہرین جرمنی کے دارالحکومت برلن میں انتہائی دائیں بازو کی جماعت آلٹرنیٹو فار جرمنی کی کامیابی کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ اسلام مخالف اور قوم پرست جماعت اے ایف ڈی 13.5% ووٹ حاصل کر کے انتخابات میں تیسری بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے۔ اے ایف ڈی نے ان علاقوں میں زیادہ بہتر کارکردگی دکھائی ہے جو سابق مشرقی جرمنی رہے ہیں، اور وہاں انہوں نے 21.5% ووٹ حاصل کیے۔ جماعت کا کہنا ہے کہ اسلام جرمنی کی ثقافت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اے ایف ڈی کی پالیسیوں کا دفاع کرتے ہوئے یورپی پارلیمان میں اے ایف ڈی کی رکن بیٹرکس فون سٹوش نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت کو بہت پہلے ہی پارلیمان کا حصہ بن جانا چاہیے تھا۔
ایک مضبوط آواز کی ضرورت ہے جو دیگر تمام جماعتوں کے خلاف بول سکے۔ ایک ایسی آواز ہونی ضروری ہے جو پارلیمان میں قائم اتحاد کے خلاف ہو۔ ایسی آواز ہونی چاہیے جو پناہ گزینوں کے یورپی پالیسی کے خلاف آواز اٹھائے، سرحدوں کی حفاظت کے حق میں اور اسلام کے حامیوں کے خلاف آواز ہونی چاہیے۔ اس سب کی نمائندگی اب تک نہیں تھی، اور اب یہ آواز پارلیمان میں واپس آ گئی ہے۔
چانسلر اینگلا مرکل کی جماعت کرسچن ڈیموکریٹک پارٹی اور اتحادی جماعت کرسچن سوشل یونین نے 35.5% ووٹ حاصل کیے انتخابات میں۔ دونوں جماعتوں کو گزشتہ انتخابات کے مقابلے میں 10% کم ووٹ ملے ہیں۔ انتخابات میں کامیابی کے بعد جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت اسلام مخالف قوم پرست جماعت آلٹرنیٹو فار جرمنی کے ووٹرز کے خدشات، پریشانیوں اور مایوسی کو سنے گی تاکہ وہ واپس پلٹ آئیں۔
ہمیں اس حقیقت سے نظر نہیں چرانی چاہیے کہ ہمیں ان سے بہتر نتائج کی امید تھی، اور یہ بہت واضح بات ہے۔ سی ڈی یو اور سی ایس یو سب سے مضبوط طاقت ہیں۔ حکومت بنانے کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے، اور ہمارے خلاف کوئی بھی حکومت نہیں بنا سکتا۔
اینگلا مرکل کی سابق اتحادی جماعت سوشل ڈیموکریٹ پارٹی نے انتخابات میں 20% ووٹ حاصل کیے ہیں، تاہم اس بار انہوں نے حزب اختلاف کی بینچز پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سوشل ڈیموکریٹس کے رہنما مارٹن شولز نے برلن میں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ووٹرز نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جماعت ایک مضبوط حزب اختلاف کا کردار ادا کرے۔
مشکل حالات میں ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ جرمنی کی سوشل ڈیموکریٹک جماعت ذمہ داری سے نہیں بھاگتی، حتیٰ کہ اس دن بھی نہیں جب ہماری جماعت کے نتائج اچھے نہیں آئے، بلکہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمیں ملنے والے 25% ووٹ مینڈیٹ ہیں۔ اس ملک میں مضبوط حزب اختلاف کی جماعت بننے کا مینڈیٹ، اس ملک میں جمہوریت کا دفاع کرنے کا مینڈیٹ۔
ادھر اینگلا مرکل نے کہا ہے کہ سوشل ڈیموکریٹس جماعت کے رہنماؤں کی جانب سے حزب اختلاف کی بینچوں پر بیٹھنے کے فیصلے کے باوجود وہ حکومت بنانے کے لیے ان سے بات ضرور کریں گی۔
جرمن الیکشن سے متعلق ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا. جرمن دارالحکومت برلن میں مقیم پاکستانی نژاد صوفیہ خان سے بھی میں نے جرمنی کے الیکشن کے بارے میں بات کی. جاننا چاہا کہ ان انتخابات میں ان جیسے لوگوں کی توقعات تھیں کیا.
دیکھیں ہم جیسے غیر ملکی جو یہاں بہت پہلے سے آئے ہوئے ہیں, جنہوں نے یہاں آ کے رہائش آئے ہوئے ہیں, جو مشکلوں میں, جیسے میرے والد تھے کیونکہ وہ ضیاء کے وقت پہ یہاں پر آئے تھے تو انہوں نے آ کے اسائلم لیا تھا, تو بہت کم ایسی پارٹیاں ہیں جو کہ غیر ملکیوں کے حق میں ہوتی ہیں. یہاں پر جن کو ہم نے ووٹ کیا ہے جیسے ایس پی ڈی ہے, وہ باقی دو مزید پارٹیز ہیں جو ایف ڈی پی اور سی ڈی یو ہے جو کہ پریزنٹ پارٹی بھی تھی, یہ واحد ہے جو غیر ملکیوں کے حق میں ہے. تو ہم جیسے لوگ جو غیر ملکی کہہ سکتے ہیں کہ غیر ملکی ہے, لیکن چونکہ میں جیسے یہاں پیدا ہوئی ہوں تو میں اپنے آپ کو ایک پاکستانی آدھا جرمن سمجھتی ہوں, کیونکہ میری یہاں کی پیدائش ہے, یہاں کی ہے, لیکن پھر بھی بالوں کے رنگ کی وجہ سے پھر بھی یہاں پر ہمیں غیر ملکی ہی سمجھا جاتا ہے. تو ایز اے جرمن پاکستانی آئی وڈ سے کہ ہم سب لوگوں کی یہاں پر یہی توقع ہوتی ہے کہ جو بھی آگے پارٹی آئے وہ غیر ملکیوں کے حق میں ہو. جیسے کہ ایس پی ڈی نے سیریا کے جتنے لوگ ہیں جو یہاں پر جنہوں نے آ کے پناہ لی ان کے حق میں جو ہے بہت بہت اچھا کیا ہے. اتنے زیادہ یہاں پر اب اگر آپ کہیں, مطلب جیسے میری چھوٹی بیٹی کنڈر گارڈن جاتی ہے تو مجھے اکثر بچے ملتے ہیں جو بےچارے سیریا سے آئے ہوئے ہیں جن کو لینگویج بھی نہیں آتی, لیکن وہ کنڈر گارڈن آ رہے ہیں, ان کے لیے ان کا مستقبل جو ہے اس کی کچھ دیکھیں نظر آ رہا ہے. کچھ بچے بڑے گھبرائے سے بھی ہوتے ہیں, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ پارٹیز غیر ملکیوں کے حق میں زیادہ ہوں تاکہ ہم جیسے لوگوں کو کوئی مشکلات نہ آئیں.
ٹھیک ہے, تو یورپ میں اور بالخصوص جرمنی میں ہونے والے جو دہشت گردی کے بعد واقعات رہے ہیں صوفیہ خان, ان واقعات کے اثرات کیا الیکشن کے جو نتائج ہیں, جو ریزلٹس ہیں, ان میں نظر آتے ہیں؟
I don't think so, because اس دفعہ بھی سی ڈی او نے تقریباً 29% جو ہے وہ سیٹس لی ہیں. ایس پی ڈی اس سے سیکنڈ نمبر پہ تھی. بڑی اسٹرینج بات ہے کہ ایف ڈی پی جو پہلے کبھی آگے نہیں آئی تھی وہ اس دفعہ اس کو بھی کہیں ایسٹ برلن میں دوسری جگہ پہ جو ہے اس کی پلیسنگ آئی ہے. تو فرق نہیں ہے, ظاہر بات ہے کچھ انسان مختلف ڈر جاتے ہیں, کچھ وہ ہے نا, کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو مسلمان ہی بدنام ہوتا ہے, وہ چاہے جہاں مرضی کا ہو. تو اس لیے آل اوور مسلمانوں کو مشکلات ویسے ہی آج کل ہے, اور پھر جب اس طرح کا کوئی بھی دھماکہ یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی اٹیک ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے سارے بیچ میں جو ہے کہتے ہیں وہ رگڑے جاتے ہیں, یہ لفظ کہوں گی. لیکن یہ ہے کہ آئی مسٹ سے جرمنی, خاص طور پر برلن, کیونکہ میں یہاں بچپن سے رہتی ہوں, بہت ساری آوازیں لیکن اٹھتی ہیں جو کہتی ہیں کہ نہیں, ہر مسلمان ایک جیسا نہیں ہے یا ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ الیکشنز پہ اس کا کوئی خاص فرق نظر آ رہا ہے, لیکن آف کورس ایک یہاں پہ ریٹس اور لنکس کہتے ہیں, رائٹ اینڈ لیفٹ. تو جو لیفٹ جسے کہتے ہیں وہ ہے جو غیر ملکیوں کے خلاف ہے, اور جو رائٹ ہے وہ غیر ملکیوں کے ساتھ ہیں. تو اللہ کا شکر ہے, میں اللہ کا شکر ہی کروں گی کہ جو غیر ملکیوں کے ساتھ ہیں ان لوگوں کو زیادہ ووٹس ملے, اور جو غیر ملکیوں کے خلاف ہیں ان کو ووٹ زیادہ نہیں ملے. ان کی سیٹ اب بھی چوتھے پانچویں چھٹے نمبر پہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اثر نہیں ہوا, شکر ہے.
تو اینگلا مرکل کے ایک مرتبہ پھر کامیاب ہو جانے سے آپ جہاں رہتی ہیں یا پاکستانی نژاد لوگ جہاں رہتے ہیں یا اور دیگر غیر ملکی جہاں رہتے ہیں انہیں کسی قسم کے خدشات, خطرات یہ سب تو نہیں؟
دیکھیں نہیں, لیکن جو یہاں پر کام کرتے ہیں بہت سالوں سے, ان کے جو کام کرنے کے بعد جیسے کہتے ہیں جن کی پینشن لگتی ہے, ان اس میں کافی زیادہ ڈفرنس آ رہا ہے سی ڈی او کی وجہ سے. وہ ایک زمانے میں کافی اچھی پینشن لگ جایا کرتی تھی ہمارے داداؤں نانے یا جو ہمارے ہم سے بہت پہلے کی جنریشن آئی ہوئی ہے, لیکن اب جو کام کر رہی ہے اس کو بہت زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے, اور اس کی پھر بھی جو پینشن ہے وہ بہت ہی کم ریٹ کی ہے, بہت کم اماؤنٹ ہے اس کی. صرف یہ ایک بگ ڈفرنس میں نے دیکھا ہے, کیونکہ میرے جتنے دوست فل ٹائم یا جاب کرتے ہیں انہوں نے بہت ساری اور انشورنس جو ہے سائن کی ہیں تاکہ جب وہ کبھی ریٹائر ہوں تو ان کا گزارا ہو سکے. آئی تھنک یہ ایک بڑی چینج ہے جو میں نے دیکھی ہے. باقی یہ انگیلا, میں تو ایک خود خاتون ہوں تو مجھے تو بے نظیر صاحبہ کی سب سے بڑی فین ہوں میں, تو میرا خیال ہے جہاں بھی کوئی عورت حکومت میں آئے گی وہاں پہ میرا ووٹ ضرور ہوگا, کیونکہ کہتے ہیں کہ نا عورت اچھی حکومت نہیں کر سکتی, تو میرا خیال ہے انگیلا نے یہ تو بتا دیا کہ نہیں وہ یہ کر سکتی ہے, اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ آگے بھی ان کے آنے کے ہی کافی چانسز ہیں جو مجھے لگتا ہے.
برلن سے یہ تھی پاکستانی نجات صوفیہ خان. تو یہ جو نئی جماعت اے ایف ڈی آلٹرنیٹو فار جرمنی کے نام سے ابھر کر کے سامنے آئی ہے, اس کا تعارف ہے کیا؟ اچانک سرج ہوئی ہے, پہلے سے موجود تھی, بنا کیا ہے؟ اس سلسلے میں ہمارے ساتھی ثقلین امام نے ڈوئچے ویلے وائس آف جرمنی ریڈیو کے صحافی شامل شمس سے بات کی.
دیکھیں, بہت سے اندازے تھے کہ اے ایف ڈی جو ہے وہ جو آلٹرنیٹو فار ڈوئچ لینڈ ہے, جس کو آلٹرنیٹو فار جرمنی بھی کہا جاتا ہے, وہ ان انتخابات میں اچھی کارکردگی دکھائے گی. اور دو تین سال پہلے جب یہ اٹھنا شروع ہوئی تنظیم, تو اس وقت دیکھا یہ گیا کہ جو ایک ریفیوجی کرائسس یورپ میں آ رہا تھا, اور انگیلا میرکل جو چانسلر ہے, جو ان انتخابات میں جیتی بھی ہے جس کی پارٹی, وہ انہوں نے بہت سارے کوئی ریفیوجیز جو ہیں جو مڈل ایسٹ سے آ رہے تھے ان کو جرمنی میں پناہ دی. تو اس کو دیکھتے ہوئے ایک اس کی مخالف ایک قوت جو ہے وہ جرمنی میں پیدا ہوئی, اور وہ سینٹیمنٹ ایسے پیدا ہوئے کہ اسے آلٹرنیٹو فار جرمنی نے جو ہے وہ استعمال کیا اپنی مقبولیت کے لیے. تو ان الیکشنز میں یہی دیکھا جا رہا تھا کہ کس طرح سے اے ایف ڈی جو ہے وہ کتنی طاقت کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آتی ہے, اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک جو رائٹ ونگ پارٹی ہے فار رائٹ کی, وہ بنڈسٹاگ میں جرمن پارلیمنٹ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی ہے, اور اس بارے میں لوگوں کو بہت خدشات ہیں, چونکہ ان کی جو پالیسی ہے اے ایف ڈی کی, یہ مہاجرین کے بھی خلاف ہے, یہ اسلام پسندی نہیں چاہتے جرمنی میں, اور اپنا جرمن تشخص جو ہے قوم پرستی کی بنیاد پر اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں.
ٹھیک ہے, اچھا یہ بتائیے, اس قسم کی جو انتہا پسندی جرمنی میں نظر آ رہی ہے, اینگلا مارکل جو, یہ اس کو کس طرح نمٹ سکیں گی؟
میرکل نے انتخابات کے بعد, اس میں جیت فتح کے بعد, یہ کہا کہ وہ کوشش کریں گی کہ وہ ووٹرز جو آلٹرنیٹو فار جرمنی کے پاس چلے گئے ہیں, ان کے جو خدشات ہیں اس پہ توجہ دینے کی وہ کوشش کریں گی. وہ معاشی بھی ہو سکتے ہیں اور وہ سماجی بھی ہو سکتے ہیں, یعنی دونوں طرح کے خدشات ایسے افراد کو ہیں جرمنی میں لاحق, جو یہ سمجھتے ہیں کہ مہاجرین کی آمد سے ان کے تشخص پہ جو ہے وہ فرق پڑے گا, دوسرے اس کے آپ کے اقتصادی وجوہات بھی ہیں, اور ظاہر ہے کہ روزگار کے اوپر فرق پڑے گا. تو میرکل کا کہنا یہ ہے کہ وہ آئندہ چار برسوں میں یہ کوشش کریں گی کہ اس معاملے کو جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے دیکھیں, چونکہ ان پہ تنقید یہ کی گئی تھی بہت سے حلقوں کی طرف سے کہ انہوں نے یونیلیٹرلی جو ہے وہ بے شمار مہاجرین کو جو ہے وہ جرمنی میں پناہ دے دی, جیسا کہ دوسرے یورپی ملکوں میں نہیں ہوا
تھا, اور یورپی یونین میں. لیکن یہ بتائیں کہ اب اپنی یہ تشکیل حکومت کس طرح دیں, کہ کوالیشن پارٹنر کون ہوں گے, مخلوط حکومت کن کن کے ساتھ بنائیں گی؟
دیکھیے, جو میرکل کی جماعت ہے سی ڈی یو اور سی ایس یو جو اس کی قریبی جماعت ہے, 33% ان کو ووٹ حاصل ہوئے ہیں, ایس پی ڈی جو سوشل ڈیموکریٹس ہیں 20.5% ووٹ ان کو ملے ہیں, لیفٹ پارٹی کو 9.2, گرینز کو 8.9, ایف ڈی پی جو کہ ایک فری مارکیٹ اکانومی کی بات کرتی ہے, اس کو 10.7% ووٹ ملے ہیں, اور اے ایف ڈی کو 12.6%. اے ایف ڈی کے ساتھ کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایس پی ڈی نے, سوشل ڈیموکریٹس نے کہہ دیا ہے, جو ان کے امیدوار تھے مارٹن شولز, کہ وہ حکومت میں کولیشن گورنمنٹ نہیں بنائیں گے میرکل کے ساتھ. تو اب سی ڈی یو یا تو لیفٹ کے ساتھ, گرینز کے ساتھ, یا ایف ڈی پی کے ساتھ. ایف ڈی پی کے ساتھ میرکل پہلے کولیشن بنا چکی ہیں, پچھلی دفعہ ایف ڈی پی جو ہے وہ بنڈسٹاگ میں نہیں تھی لیکن اب آ گئی ہے, لیکن اس میں پرابلمز جو ہیں وہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ بریگزٹ پہ ایف ڈی پی کا ایک مختلف نظریہ ہے اور سی ڈی یو کا مختلف نظریہ ہے.
میں یہیں پہ آپ سے پوچھنا چاہوں کہ اب اس طرح کا جو ایک کولیشن بننے جا رہا ہے, اور جس طرح کے نتائج ہیں ان کے ہوتے ہوئے, اب جرمنی کا یورپین یونین میں کیا کردار دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ الگ ہونے کی طرف امکان بن رہے ہیں اس کے؟
آپ کہہ رہے ہیں کہ جرمنی کا یورپین یونین سے علیحدہ ہونے کا امکان؟
جی
نہیں, میرے خیال میں جرمنی جو ہے وہ یورپین یونین کے ساتھ ہی رہے گا, اور میرکل ایک بہت بڑی اس کی میرکل ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ وہ ایک اسٹرانگ یورپین یونین چاہتی ہیں, تو ایف ڈی پی کے ساتھ مل کر کوئی کولیشن بنے گا, لیکن یہ آسان کولیشن نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس میں ایف ڈی پی اور سی ڈی یو کے نظریات جو ہیں وہ تمام معاملات پر ایک جیسے نہیں ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ فری مارکیٹ اکانومی کی دونوں بات کرتے ہیں, ایف ڈی پی بھی یورپین یونین کے ساتھ رہنا چاہتی ہے, تو ایسا نہیں ہے. اگر دا لیفٹ پارٹی کے ساتھ کوئی بات ہو تو وہاں پہ پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے یورپین یونین کے بارے میں, لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ سی ڈی یو یا گرینز یا ایف ڈی پی جو ہیں وہ ان کو یورپین یونین سے کوئی بہت بڑی شکایت ہے. لیکن بریگزٹ کے معاملات کس طرح سے طے ہوں گے اس پہ شاید ایک کوالیشن جو اب نیا بننے جا رہا ہے میرکل کے ساتھ, اس میں شاید ہمیں تفریق نظر آئے.
وائس آف جرمنی ڈوچے ویلے کے یہ تھے صحافی شامل شمس, ان سے ہمارے ساتھی ثقلین امام بات کر رہے تھے. تو کیا تارکین وطن اور پناہ گزینوں کی جو لہر یورپ میں بالخصوص جرمنی میں آئی اس نے ان انتخابی نتائج کو متاثر کیا؟ اس کی بابت میں نے سابق رکن یورپین پارلیمنٹ اور اب لیبر پارٹی کی جانب سے برطانوی رکن پارلیمنٹ مسٹر افضل خان سے بات کی.
آئی تھنک آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس یورو سے بھی زیادہ یہ رجحان ہے کہ دنیا میں آپ جب نظر ڈالیں تو آپ کو مختلف لیولز پہ یہ ایکسٹریم نظر آ رہا ہے. آپ امریکہ کو دیکھ لیں ڈونلڈ ٹرمپ, اور یورپ کے اندر بھی یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ جو مختلف الیکشن آ رہے ہیں چیز دیکھی جا رہی ہے کہ یہ ٹینشن جو ہے سینٹر گراؤنڈ کمزور ہو رہا ہے. تو جو رائٹ ایکسٹریم ہے یا لیفٹ ایکسٹریم ہے ان کی پاپولارٹی بڑھ رہی ہے.
نہیں, اس کی وجہ صاحب کیا ہے, یہ اسلام ورسز ریسٹ آف دا ورلڈ ہے یا یہ ہے کہ یہ تارکین وطن کا خاص طور پر جو یورپ میں ہوا ہے جو مغرب میں دکھائی دے رہا ہے یہ وہ ہے؟
ہاں جی یہ نظر آ رہی ہے نا, یہ مختلف جگہوں پہ ہیں, صرف یورپ پہ ہی نہیں ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے.
ٹھیک ہے.
اور جو اسلام اور ویسٹ کی آپ جو بات کر رہے ہیں, جو مسلمانوں کے اندر ہو رہا ہے, سیریا کو دیکھ لیں, یمن کو دیکھ لیں, اور مختلف جگہوں پہ پاکستان کے اندر بھی ہے, افغانستان کے اندر کچھ چیزیں ہیں ڈیفیکلٹیز, تو کشمیر کو لے لیں, تو یہ چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں. کچھ تو ہسٹوریکل ہیں اور کچھ یہ نئی بھی جو ہیں اس میں ایڈ ان ہو رہی ہیں. تو کچھ تھوڑی سی نظر آ رہا ہے یہ کہ گلوبلی کوئی لہر ہے یہ جو چل رہی ہے. اور یورپ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ دا ہارٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو انسرٹنٹی باہر بھی ہے, تو جب یہ پریشر اتنا زیادہ آیا ہوا ہے ریفیوجیز کے حوالے سے کہ اباؤٹ 65 million کے قریب اس وقت یو این کہہ رہے ہیں کہ ریفیوجیز ہیں, تو یہ چیزیں پریشر ڈال رہی ہیں. اور پچھلے 8 سال سے 9 سال سے جو فائنینشیل کرائسس کا ایشو ہوا ہے اس کو ناک آن افیکٹ ہوا ہے, آسٹیریٹی پالیسیز جو ہیں, تو لوگ اس سب چیز کو فیل کر رہے ہیں. لیکن جو پازیٹیو بات میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ لگتا ہے ایسے یہ بھی ہے کہ وی ہیو ٹیکن دی ٹرن ناؤ, تو اللہ کرے گا انشاءاللہ حالات بہتر ہوتے جائیں گے, اسٹیبلٹی آئے گی, سینٹر گراؤنڈ جو ویسے بھی پالیٹکس کا ہوتا ہے وہ شاید مضبوط ہونا شروع ہو جائے, تو یہ سب کے لیے بہتر ہے.
لیکن افضل خان صاحب اس پر ذرا غور کریں کہ اس طرح کا اینٹی امیگرنٹ جو ووٹ پڑا ہے جرمنی میں اس کا ریشو ہاں کم صحیح لیکن بہت اہم ہے, لیکن اثر پوری پالیٹکس پر جو یورپ کی پڑ رہا ہے, مثلا بریکزٹ میں دیکھیں وہی ہوا, تو کیا مغربی ممالک اس اینٹی امیگرنٹ ہوے یا زینوفوبیا سے نکل سکیں گے, بچ سکیں گے؟
جی دیکھیں, کلیئرلی جرمن کے نقطہ نظر کے ان کی جو تاریخ بھی ہے, جو بیک گراؤنڈ ہے, اس کے نظر سے بھی اتنی ایکسٹریم دائیں بازو کا اوپر آنا یہ سب کے لیے خطرے کی گھڑی ہے. اور جو مین اسٹریم پولیٹیشین ہیں وہ اس چیز کو ایکچولی کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں, اور اسی لیے ان کی اب کوشش یہی ہے کہ جو سینٹر گراؤنڈ ہے اس کو مضبوط کیا جائے, اور یہ کوشش ہو رہی ہے. لیکن اس کا ایکچوئل ایٹ دا ہارٹ وہی آسٹیریٹی کا چکر ہے, اس کو ڈیل کرنا, اور اس پہ بھی کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اکنامک بیس جو ہے وہ تھوڑی سی امپرومنٹ ہو رہی ہے یورپ کی. سو میں تو پازیٹیو ہوں اب بھی اس نقطۂ نظر سے کہ ہوپ فلی تھنگز ول اسٹارٹ امپروونگ, لیکن ہم سب کو اپنا حق ادا کرنا ہے. تو یہ جو مس انفارمیشن کی جاتی ہے, بلیم کیا جاتا ہے اس کے, ایک تو یہ اکنامک آنسر ہے نا, لیکن اس کے دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا رول پلے کریں اور سوسائٹی کی کمیونٹی کوہیجن کو مضبوط کریں, تو اس میں ہم سب رول پلے کر سکتے ہیں.
تو کیا خیال ہے آپ کا, اس رول کو پلے کرنے میں کچھ زیادہ دیر نہیں ہو گئی اور یہ قوتیں جو اب سر اٹھا رہی ہیں یہ تو ایک ریئیکشن کے طور پر بڑی تیزی سے سر اٹھا رہی ہیں نا؟
جی جی جی, لیکن جتنی آپ وہ اس کے تو لائن ہے نا, تو وہ یہی ہے کہ جو اگنورنس ہے وہ فیئر پہ لیڈ کرتی ہے, اور فیئر ہیٹ پہ لیڈ کرتی ہے, اور ہیٹ جو ہے پھر آگے وائلنس پہ لیڈ کرتا ہے. تو یہ جرنی ہے, تو ہمیں فیئر کو ریموو کرنا ہے. تو فیئر کو ریموو کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے بہتر, وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ایکچولی ریچ آؤٹ کریں اور جو انڈرسٹینڈنگ ہے صحیح چیز کی وہ بہتر کی جائے. تو جتنا زیادہ یہ ہوگا اتنا فیئر کم ہوگا, تو اتنا پھر یہ جرنی جو ہے ٹوٹ جائے گی جو ایکسٹریم کا بینیفٹ ہو رہا ہے.
لیبر پارٹی کے شیڈو منسٹر, سابق رکن یورپی پارلیمنٹ, یہ تھے مسٹر افضل خان.
اپنی رائے کا اظہار کریں,
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا.
بات کریں سیاست پر,
عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی, اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
کھیلوں کا احوال نازیہ گلزار کی زبانی.
پاکستان کرکٹ بورڈ نے متحدہ عرب امارات میں آئندہ ماہ نیوزی لینڈ کے خلاف ہونے والی سیریز کے لیے مارک کالز کو خواتین ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کیا ہے. غیر ملکی کوچ کی تعیناتی کا فیصلہ خواتین کے ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کی 7-7 میچوں میں شکست کے تناظر میں کیا گیا ہے. برسٹل میں 5 میچوں کی سیریز کے تیسرے ایک روزہ کرکٹ میچ میں انگلینڈ کی فتح کے تناظر میں انگلینڈ کی ٹیم کے کپتان آئن مارگن نے اس میچ میں 5 وکٹیں لینے والے پلنکٹ کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا,
وہ ہماری ٹیم کی ہمیشہ طاقت رہا ہے, ہمیں جب بھی وکٹ چاہیے ہوتی ہے وہ ہمارے کام آتا ہے. میرے خیال میں اس کی کارکردگی بہترین ہے.
گزشتہ روز انگلینڈ نے ویسٹ انڈیز کو 124 رن سے شکست دی تھی. انگلینڈ کی جانب سے معین علی نے صرف 57 بالز پر 102 رن سکور کیے. انگلینڈ کو سیریز میں 0-2 سے برتری حاصل ہے. اسکاٹ لینڈ کی قومی فٹ بال ٹیم کے مینیجر نے ورلڈ کپ کے سلسلے میں کوالیفائر مقابلوں کے لیے اسکاٹ لینڈ کی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے. آج سلوویکیا اور سلووینیا کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی. ورلڈ اوپن سنوکر چیمپئن شپ میں چین سے تعلق رکھنے والے ڈن جن ہوئے نے انگلینڈ کے کیرن ولسن کو 3 کے مقابلے میں 10 فریم سے شکست دے دی. ڈنگ نے اس موقع پر کہا کہ اس جیت نے انہیں عالمی رینکنگ میں دوسرے نمبر پر پہنچا دیا ہے. اٹلانٹا میں ہونے والی گالف ٹور چیمپئن شپ میں امریکہ سے تعلق رکھنے والے جسٹن تھامس نے فیڈ ایکس کپ جیت لیا ہے. جسٹن تھامس کے مد مقابل انگلینڈ کے پاؤل کیسے کو مضبوط امیدوار سمجھا جا رہا تھا, لیکن انہوں نے 2009 سے کوئی ٹائٹل نہیں جیتا اور فیڈ ایکس کپ کا اختتام بھی انہوں نے 10ویں پوزیشن پر کیا. ناروے میں ہونے والی ورلڈ سائیکلنگ چیمپئن شپ کا ٹائٹل سلوویکیا کے پیٹر ساگن نے جیت لیا ہے. انہوں نے 267 کلومیٹر کا فاصلہ 6 گھنٹے 28 منٹ اور 11 سیکنڈز میں طے کر کے تیسری بار ورلڈ چیمپئن شپ جیتی.
کھیلوں کا احوال نازیہ گلزار کی زبانی. بی بی سی اردو ڈاٹ کام اردو کی ویب سائٹ اس وقت لیڈ کر رہی ہے عراقی کردستان میں آزادی کے سوال پر متنازع ریفرنڈم. یہ ریفرنڈم ہے کیا, یہ متنازع کیوں ہے, کس کس کو اعتراض ہے, احوال ذرا دیر میں آنے کو ہے. سربین کا نصف آیا, اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری ناظر ظفر کی ہے.
جرمنی میں انتخابات کے بعد دائیں بازو کی قوم پرست جماعت اے ایف ڈی تیسری بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے. چوتھی مرتبہ چانسلر منتخب ہونے کے بعد انگلا میرکل نے کہا ہے کہ وہ اے ایف ڈی کو ملنے والے ووٹ دوبارہ جیتنے کی کوشش کریں گی. عراق کے خطے کردستان میں عوام آزادی کے سوال پر منعقد ہونے والے ایک متنازع ریفرنڈم میں آج ووٹ ڈال رہے ہیں. بغداد میں مرکزی حکومت کے علاوہ ترکی اور ایران نے ریفرنڈم کی بھرپور مخالفت کی ہے. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار پر معلوم ذرائع آمدن سے زیادہ اثاثے بنانے کے ریفرنس میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے 27 ستمبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ بنگلہ دیش میں لاکھوں روہنگیا پناہ گزینوں کے لیے امداد فوری طور پر نہ بڑھائی گئی تو حالات بہت بگڑ سکتے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے ناظر ظفر سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اسلام آباد میں احتساب عدالت نے وفاقی وزیر خزانہ مسٹر اسحاق ڈار پر معلوم ذرائع آمدنی سے زیادہ آمدنی اور اثاثے بنانے کے ریفرنس میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے 27 ستمبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
احتساب عدالت کے جج محمد بشیر چودھری نے سماعت کے دوران ملزم اسحاق ڈار کو ریفرنس کی نقول فراہم کی تو ان کے وکیل امجد پرویز نے عدالت سے استدعا کی کہ انہیں نقول پڑھنے اور مقدمے کی تیاری کے لیے 7 دنوں کی مہلت دی جائے۔ عدالت نے ان کی یہ استدعا مسترد کرتے ہوئے انہیں 1 دن کی مہلت دی۔ احتساب عدالت کے جج کا کہنا تھا کہ پہلے ہی کافی وقت گزر چکا ہے، اس لیے کوشش کریں گے کہ اس ریفرنس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کی جائے۔ قومی احتساب بیورو یعنی نیب کے پروسیکیوٹر عمران شفیق نے عدالت کو بتایا کہ ملزم اسحاق ڈار کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے اور انہیں 10 لاکھ روپے کے 2 ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن وہ قانونی کارروائی مکمل کرنے کی بجائے عدالت میں پہنچ گئے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ کے وکیل کا کہنا تھا کہ چونکہ عدالتی وقت شروع ہو چکا تھا اس لیے وہ ضمانتی مچلکے ساتھ لے کر آئے ہیں اور کچھ دیر کے بعد اسحاق ڈار کے وکیل نے ضمانتی مچلکے عدالت میں جمع کروا دیے۔ عدالت نے اگلی سماعت کے لیے اسحاق ڈار کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے انہیں 50 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا بھی حکم دیا ہے۔ سماعت شروع ہونے سے پہلے ملزم اسحاق ڈار کمرہ عدالت میں پولیس کے حصار میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر وہاں پر موجود صحافیوں کو سیکورٹی اہلکاروں نے یہ کہہ کر کمرہ عدالت سے نکال دیا کہ صاحب آ رہے ہیں، اس لیے کمرہ عدالت سے باہر نکل جائیں۔ بعد میں عدالتی عملے کی طرف سے صحافیوں کو مقدمے کی کوریج کے لیے کمرہ عدالت میں داخل ہونے کی اجازت ملی۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف جو آج صبح ہی لندن سے اسلام آباد پہنچے ہیں کل احتساب عدالت میں پیش ہوں گے۔ احتساب عدالت کے جج کی طرف سے سابق وزیر اعظم کو ریفرنس کی نقول فراہم کیے جانے کا امکان ہے، جس کے بعد عدالت ان پر فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کرے گی۔ عدالت نے ان مقدمات میں نواز شریف کے بچوں اور ان کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو بھی طلب کیا ہے، لیکن وہ ملک میں موجود نہیں ہیں اور حکمراں جماعت کے رہنما ان کی وطن واپسی کے بارے میں کوئی حتمی بیان دینے سے گریزاں ہیں۔ قانونی ماہرین کے مطابق ملزمان کے پیش نہ ہونے کی صورت میں عدالت ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر سکتی ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
میانمار میں جان بچا کر بھاگنے والے روہنگیا مسلمانوں کا بنگلہ دیش میں ہجوم، بلکہ کہیے کہ تعداد متواتر بڑھ رہی ہے۔ ان کے اعداد و شمار یکجا کرنے اور ان کی شناخت کے لیے بائیو میٹرک نظام بھی ابھی تک مکمل طور پر فعال نہیں ہو سکا ہے۔ تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے میں نے ڈھاکہ میں صحافی سیف الہدا سے بات کی۔
فی الحال تو یہ ہے کہ تعداد میں ریز آ رہے تھے، تعداد تھوڑا کم ہوا لیکن آنا بند نہیں ہوا، ابھی بھی وہ آ رہے ہیں اور وہی کہانی جاری ہے ابھی اب تک۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یو این ایچ سی آر یا یو این سی جو اور آرگنائزیشن ہیں یا انٹرنیشنل این جی اوز ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں، وہ ٹھیک سسٹمیٹک ابھی بھی نہیں ہوا ہے۔ آرمی جو ریلیف ورک ہے وہ ریلیف ورک آرمی ابھی کوآرڈینیٹ کرے گا، یہ کل سے شروع ہوا ہے، لیکن اب تک ایسا کوئی نظریہ نہیں آیا ہے کہ پورا سب ٹھیک ہو سکے گا۔ اس لیے کہ یہ جو کیمپ ہے، یہ روہنگیا یہ باہر عام گھر رہے ہیں اور چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، ان کو اکٹھا کیا جائے گا کیسے، یہ ایڈمنسٹریشن کی کوئی بھی نظر اس پر نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بایو میٹرک جو آئی ڈی ہونے کا بات تھا وہ اب تک قریب 10,000 بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ جو نئے جو 5 لاکھ قریب آئے ہیں ان میں سے 10,000 بھی ابھی یہ 17 پوائنٹ میں رجسٹرڈ نہیں ہوا ہے۔
تو اس میں آپ بتا رہے ہیں کہ بایو میٹرکس میں ابھی تک 10-20,000 کے اندر ہی اندر ہے، اور آپ جو تعداد بتا رہے ہیں کہ وہ 5 لاکھ کے قریب پہنچ رہی ہے، تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ کیا وسائل نہیں ہیں, مینز نہیں ہیں اس کے, یا مسائل اتنے زیادہ ہیں, پرابلم اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی نہیں سنبھال پا رہا ہے؟
پرابلم شروع سے ہی یہ سسٹمیٹک نہیں ہوا ہے. وہ لوگ کو کیمپ میں بھیجا گیا اور وہ جہاں جہاں سے بھی آئے ہیں وہ سب پھیلے ہوئے ہیں, وہ کوئی ایک جگہ کوئی کانسنٹریشن ان کا ہے نہیں. اوکھیا جو اوپر ضلع یہ سب ڈسٹرکٹ ہے, اوکھیا اوپر سب ڈسٹرکٹ لے کر ٹکناف کے پوائنٹ تک یعنی قریب 25 کلومیٹر یا 30 کلومیٹر یہ راستہ جو ہے, یہ سارا راستہ ہی رینجرز ہے.
تو یہ سنبھلے گا کیسے؟
یہ شبی بھائی یہ سنبھلنا بہت مشکل ہے, اس لیے کہ جو پہلے جو یہ لوگ بولتے ہیں جو 5 لاکھ روہنگیا پہلے سے ہیں یہاں, یہ 5 لاکھ سے بہت زیادہ تھے, اور 5 لاکھ اگر کیمپ پہ ہیں تو 5 لاکھ باہر بھی ہیں, اور وہ سب مل جل گئے ہیں, کوئی شادی کیے ہیں, کوئی بنگلادیشی پاسپورٹ لے کے باہر چلے گئے. یہ جو بایو میٹرکس اگر نہیں ہوگا تو یہ ایک نیا پرابلم شروع ہو جائے گا وہاں, یہ بات ظاہر ہے.
تو بنگلہ دیش کی جو حکومت ہے اس نے کیا اعلان کیا ہے؟ انہوں نے ایڈز کی اپیل کی تھی, اس ایڈز کی اپیل کے اوپر کیا ہوا ہے اب تک؟
ایڈز کی جو اپیل کی ہے اب تک تو یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ یو این ایف پی اے, یونیسیف, یون ایچ سی آر, آئی او ایم اور بھی کئی یورپین اور دوسرے سے ڈونرز لوگ وہاں کیمپ کیے ہیں اور لوکل این جی اوز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, لیکن یہ کوآرڈینیشن ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ضرور کر رہی ہے, لیکن کتنا افیکٹو ہے یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے. یہ 10-15 دن بعد پتہ چلے گا کہ یہ این جی او سے کوآرڈینیشن کیسا رہا, اس لیے کہ ہم وہاں 3 دن خود رہ کے دیکھ کے آئے ہیں کہ وہاں جو این جی اوز کی ایکٹیویٹیز ہے وہ بالکل کوآرڈینیشن نہیں ہے ان میں.
تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پھر اگر صورتحال یہ ہے, اس قسم کی پرابلمز ہیں, تو سیف الہدا یہ مسئلہ سنبھلے گا کیسے؟
اور بھی ایک ڈر ہے کہ ایپیڈیمک ہونا لازمی ہے, یا تو ڈائریا یا نہیں تو یہ سامنے اب ٹھنڈا آنے, سردی کے موسم آنے والا ہے, اس میں بچے جو ہیں, جو 50% جو ریفیوجیز ہیں وہ 50% بچے اور عورتیں, نیمونیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا.
بنگلہ دیش میں روہنگیا لوگوں کی آمد, ڈھاکہ سے یہ تھے صحافی سیف الہدا. عراقی کردستان میں عوام آزادی کے سوال پر ہونے والے متنازع ریفرنڈم میں ووٹ دے رہے ہیں, ووٹ ڈال رہے ہیں, جن کی عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی نے مخالفت کی ہے, اور وہ کہا ہے کہ یہ ملک کو متحد رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے اور یہ ریفرنڈم اس میں سازگار نہیں. ایران اور ترکی کے بھی اس سلسلے میں تیور درست نہیں ہیں. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ, خدیجہ عارف کی زبانی.
کئی نسلوں کی جد و جہد اور دہائیوں سے جاری مظالم نے کردوں کو اس نہج پر پہنچایا ہے. آزادی کے لیے ریفرنڈم سے پہلے آخری ریلی, ایسا ریفرنڈم جس کے نتیجے پر کسی کو کوئی شک نہیں. اس ریفرنڈم کی جتنی حمایت ہے اس کے جواب میں انہیں اتنی ہی پرزور مخالفت کا سامنا ہے, خاص طور پر بغداد کی جانب سے.
امر الواقعی بالقوہ وان هذا المنطق.
وزیر اعظم حیدر العبادی نے ٹی وی پر ایک خطاب میں خبردار کیا کہ کسی نے عراق سے کھیلنے کی کوشش کی تو اسے نتائج بھگتنے ہوں گے.
ان التفرد بقرار,
ایک ایسا یک طرفہ اقدام جس سے عراق کی سالمیت, عوام اور پورا خطہ متاثر ہو سکتا ہو, قبول نہیں کیا جائے گا. کرد ریفرنڈم عراق کے آئین کی خلاف ورزی ہے. ہم اس ریفرنڈم اور اس کے نتیجے کو تسلیم نہیں کریں گے.
لیکن کرد لیڈر مسعود بارزانی اس تنبیہ کو کسی خاطر میں نہ لائیں. عراقی جھنڈا اب بھی ان کے پیچھے نظر آ رہا تھا. انہوں نے مشرق وسطی میں کسی نئے تنازع کے امکانات کو رد کیا.
ہماری ایسی کوئی نیت نہیں, ہم تشدد نہیں چاہتے, اور دوسروں سے بھی یہی امید کرتے ہیں کہ وہ بھی ایسا سوچ رہے ہوں گے. ہم صبر سے کام لیں گے اور سمجھتے ہیں کہ تشدد سے کچھ حل نہیں ہوگا, بلکہ صورتحال مزید پیچیدہ ہوگی.
لیکن مسائل پہلے سے ہی بہت ہیں. کرد علاقے کے قریب سرحد پر یہ ٹینک ترکی کے ہیں. یہ صرف فوجی مشقیں ہی نہیں بلکہ ایک واضح پیغام بھی ہے. ترکی میں بھی کرد آباد ہیں اور اس کا کہنا ہے کہ ریفرینڈم ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ کردوں کا خیال ہے کہ آخر کار وقت اب ان کے حق میں ہے اور یہ ریفرینڈم حق خود ارادیت اور جمہوریت کے لیے ہے، اور اس میں جتنے بھی خطرات کا سامنا ہو اب وہ وہاں سے واپس نہیں لوٹ سکتے۔
کرد ریفرینڈم، بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے خدیجہ عارف سے سنی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ایران سے متصل ضلع کیچ سے تین افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں۔ مقامی حکام کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
یہ لاشیں ضلع کیچ میں تحصیل تمب قلعہ کے رودبن سے برامد کی گئیں۔ ضلع کیچ کے ہیڈ کوارٹر تربت میں سیویلین انتظامیہ سے تعلق رکھنے والے ایک اہلکار نے بتایا کہ اس علاقے میں لاشوں کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی۔ اس اطلاع پر جب لیویز فورس کے اہلکار وہاں پہنچے تو انہیں وہاں سے تین افراد کی لاشیں ملیں۔ اہلکار کے مطابق تینوں افراد کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ مارے جانے والے تینوں افراد کی لاشیں اسپتال منتقل کی گئیں۔ اہلکار نے بتایا کہ مارے جانے والے افراد کی شناخت ہوئی ہے جو کہ ضلع کے مقامی لوگ تھے۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ تینوں افراد ایک جھڑپ میں مارے گئے، تاہم انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ افراد کس کے ساتھ جھڑپ میں مارے گئے۔ بلوچستان میں میڈیا کو آزادانہ طور پر رسائی نہ ہونے اور اطلاعات کی آزادانہ طور پر اصول میں مشکلات کے باعث کسی بھی خبر کے حوالے سے سرکاری حکام یا متعلقہ فریقین کی فراہم کردہ معلومات پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ رودبن کے علاقے سے چار روز قبل بھی دو افراد کی لاشیں ملی تھیں۔ چار روز قبل برآمد ہونے والی لاشوں کے بارے میں سرکاری حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں مارے گئے، لیکن بلوچ نیشنل فرنٹ نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے الزام عائد کیا تھا کہ ان کو سیکورٹی فورسز نے حراست میں لینے کے بعد ہلاک کیا تھا۔ ضلع کیچ کا شمار بلوچستان کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں طویل عرصے سے بدامنی کے دیگر واقعات کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تشدد زدہ لاشیں بھی برآمد ہو رہی ہیں۔ تاہم سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں اب ان کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
دنیا کے سب سے اونچے محاذ جنگ سیاچن گلیشئر پر گزشتہ 33 برسوں سے پاکستان اور انڈیا کے فوجی ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جہاں انہیں گولیوں سے زیادہ موسم اور خطے کی سختیوں سے جان کا خطرہ لاحق ہے۔ کیسے؟ ہمارے ساتھی عابد حسین کی سیاچن سیکٹر سے رپورٹ جو صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے۔
بادلوں کو چھوتی ہوئی 13,700 فیٹ کی بلندی پر موجود شودھے گیاری کی یادگار 5 سال قبل سیاچن کے محاذ پر ہونے والے اس حادثے کی یاد دلاتے ہیں جب اپریل 2012 کی رات کو ایک دو ہیکل برفانی تودے نے پاکستانی فوج کی گیاری ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 140 جوان لقمہ اجل بن گئے۔ گیاری حادثے کے بعد پاکستان فوج کے اس وقت کے سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے اس معاملے کے حل کے لیے امن کی تجویز دی تھی۔ اس حوالے سے بی بی سی نے یوچنگ میں واقع پاکستان فوج کے سیاچن 323 بریگیڈ کے کمانڈر بریگیڈیئر نیر نصیر سے بات کی۔
جنرل کیانی ان فیکٹ پروپوزڈ ٹو دی کاؤنٹر پارٹ ٹوورڈ دی انڈین سائڈ کے سنس اٹ از اے ویری انہاسپیٹیبل ٹیرین، ادھر سروائیول از ایکچولی وی آر فائٹنگ دی مدر نیچر، تو سب سے بڑا اینیمی یہاں پہ از ویدر اینڈ دی ٹیرین اٹ سیلف۔ تو دیٹ پروپوزل واز آئی تھنک گیون کنسیڈریشن ایٹ اے پرٹیکولر لیول، بٹ مے بی بیکاز آف سرٹن پولیٹیکل کنسٹرینٹس آبویسلی اس کے اوپر ہیڈ وے نہیں ہو سکا۔
غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اپریل 1984 سے شروع ہونے والی اس جنگ میں پاکستان اور انڈیا کے اب تک تقریباً 3,000 سے 5,000 فوجی جانیں گنوا چکے ہیں، جن میں 70% سے زیادہ اموات موسم اور اس خطے کی دشواریوں کی باعث ہوئی ہیں۔ 2003 میں ہونے والے جنگ بندی کے معاہدے کے بعد سے سیاچن پر جاری لڑائی اس لحاظ سے دنیا کی منفرد ترین جنگ ہے جہاں 14 سال سے کوئی گولی نہیں چلی، اور اس عرصے میں یہاں ہونے والی تمام اموات قدرتی وجوہات کی وجہ سے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں پر تعینات فوجی اپنی مشقیں جاری رکھتے ہیں۔ میں اس وقت تقریباً 15,000 فٹ کی بلندی پہ سیاچن کے محاذ کے اس مقام پہ کھڑا ہوں جس کا نام بلافنلا ہے۔ میرے پیچھے بلافن گلیشیئر ہے اور اس وقت اس جگہ کا ٹیمپریچر تقریب -10 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے فوجی دستے اپنی آگے کی پوسٹوں پہ جاتے ہیں، ان میں سب سے اونچا محاذ تقریباً 21,000 فٹ کی بلندی پہ ہے۔ گزشتہ کچھ سالوں میں یہاں پر آنے والے برفانی طوفان اور ایوالانچز کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ 2016 میں انڈیا میں اسی قسم کے ایک حادثے میں ان کے 9 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس محاذ پر مشکلات میں کمی ہوتی نظر نہیں آتی۔ اس حوالے سے پاکستان آرمی کے سیاچن بریگیڈ کے نائب کمانڈر کرنل عامر اسلام نے بی بی سی کو بتایا،
جو ہم نے کچھ ڈیٹاز ہم نے اکٹھا کیا، جو لاسٹ ایئر جتنی سنو سلائڈز آئی تھیں کمپیئرنگ لاسٹ ایئر، اس سال جو ہے وہ سنو سلائڈ ان کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ سو یہ فینامنا جو ہر دن کے ساتھ یہ انکریز ہوتا جا رہا ہے۔
نعرہ تکبیر!
ماہرین کا خیال ہے کہ سیاچن کا معاملہ اب عسکری اہمیت سے زیادہ انا کا مسئلہ بن چکا ہے، اور شاید اس انا کی جنگ کا خمیازہ 20,000 فٹ کی بلندی پر -50 ڈگری کی سردی میں موجود یہ سپاہی بھگت رہے ہیں۔ عابد حسین، بی بی سی نیوز، سیاچن سیکٹر۔
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں۔
رئیمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
ماڈرن سلیوری یا جدید غلامی اور جبری مشقت کی متعدد قسموں اور ان کے تازہ اعداد و شمار سے متعلق بین الاقوامی ادارہ محنت انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے اپنی رپورٹ شائع کر دی ہے۔ آئیے اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ اس میں کن چیزوں کا احاطہ کیا گیا، کہاں کہاں کیا گیا، اور کہاں اس رپورٹ میں سرسری ذکر تو ہے لیکن تفصیل نہیں۔ میں نے اس موضوع پر کئی عشروں سے کام کرنے والے اور جبری مشقت کے خلاف برسر پیکار احسان اللہ خان سے بات کی، اور آئی ایل او کی اس نئی رپورٹ کی اہم باتیں پہلے جاننی چاہیں۔
جی، آئی ایل او کی رپورٹس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آئی ایل او اس غلامی کے مسئلے کو زندہ رکھ رہا ہے، ورنہ دنیا کی بڑی طاقتیں اس کو بھولنا چاہتی ہیں۔ لیکن جہاں تک رپورٹ کا تعلق ہے، یہ بالکل روایتی ہے، اس جو پہلے سالوں میں تھی اسی طرح یہ رپورٹ دی گئی ہے۔ الفاظ کا گورکھ دھندا ہے، ڈیٹا اور سورسز اور میتھڈولوجی ایک ہیں اور کنکلوژن بھی وہی ہیں۔ جو اس میں چیز جو بتائی گئی ہے وہ یہ نہیں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ اس تمام جو غلامی ہے اس کے سورسز کیا ہیں، یہ پیدا کیوں ہوتی ہے اور کیوں قائم ہے۔ اور ایک چیز بہت ہی خوفناک آئی ہے اس میں، کیونکہ گلوبل سلیوری انڈیکس نے 27 نومبر 2015 میں کہا تھا کہ دنیا میں 127 ملکوں کا سروے کرنے کے بعد 36 ملین غلام ہیں، جس میں تقریباً 8,300 یو کے میں بھی ہیں۔ اب اگر اس سے مقابلہ کیا جائے، اس رپورٹ سے مقابلہ کیا جائے، تو 40 ملین سے بڑھ گئی ہے۔ تو یہ خوفناک چیز ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ اس ایشو کو سیریسلی نہیں لے رہے، اور غلامی جو ہے وہ چیزیں بیچنے کے لیے، جنگ و جدل کا سامان بیچنے کے لیے ایک ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اور پھر میں نے اس میں دیکھا سلیوری انڈیکس میں، رینج میں، اس میں جہاں جہاں حالات جنگی حالات ہیں، مثلا کوریا ہے، ساؤتھ کوریا ہے، اس میں اس کا رینک نمبر 1 ہے، اور اس میں 4.373% لوگ جو ہیں وہ غلامی میں ہیں۔
مجھے یہ بتائیں احسان اللہ صاحب کہ کیا یہ رپورٹ مغربی دنیا کی جو ماڈرن سلیوری ہے یا جدید انداز کی غلامی ہے اس کا احاطہ کرتی ہے؟
بالکل نہیں کرتی, اس سے چشم پوشی کی گئی ہے.
تو جنوبی ایشیا میں, افریقہ میں غربت اور قرض کی شکل میں بھی وہاں پر سلیوری ہے, مطلب کسان نے لے لیا جاگیردار سے یا زمیندار سے قرضہ, یا جو بھٹے پہ کام کرتا ہے اس نے لے لیا قرضہ, اس کے بعد تو اس کی نسلیں گروی رکھ دی جاتی ہیں نا. تو وہاں پر یہ رپورٹ کو اشارہ کرتی ہے؟
اشارہ تو کرتی ہے کہ وہاں پہ موجود ہے, لیکن وہ اشارہ نہیں کرتی کہ ہیرے بیچنے والے جو ہیں ان کو ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے, ان کے جسم پہ کپڑا بھی نہیں ہے. اور وہاں سے, افریقہ بہت امیر ملک ہے, وہاں سے جتنی معدنیات ہیں وہاں سے چل کے وہ مغرب میں آتی ہیں, اور مگر یہ اس چیز کی انہیں پردہ پوشی ہے, اس چیز کی واضح طور پہ اس کو واضح نہیں کیا گیا, جو کہ بہت ضروری ہے اس چیز کے لیے. یہ ان کے لیے مطلب پاکستان ہے. یہ باؤنڈ لیبر کے اوپر ایک یہ ہے, کیونکہ میں 40 سے زیادہ سالوں سے کام کر رہا ہوں, کہ وہ پیشگی لیتے, یہ غلط بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے تو پتہ ہی نہیں ہوتا, پیدا وہیں ہوتے ہیں اور خاندان سے خاندان, مثلا ہمارے جتنے پاکستانی سیاستدان ہیں کہ ان کی زمینوں پہ باؤنڈڈ لیبر موجود ہے, اور آج بھی جو حکمران ہیں ان کی شوگر ملے ہیں ساروں کی, اس میں نواز شریف کی بھی ہیں, اس میں اپنا شجاعت حسین کی بھی ہیں, اس میں زرداری صاحب کی ہیں, اور تمام شوگر ملوں میں بغیر کسی شک کو شبہ کے ان کی پروڈکشن لائن میں باؤنڈڈ لیبر موجود ہے. لیکن سارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں فوجی مل بھی ہے, شوگر مل بھی ہے. تو یہ ایک صرف طبقہ جو ہے اشرفیہ جو ہے, اور اشرفیہ کے ساتھ جو بین الاقوامی ٹرانسنیشنل کمپنی ہیں, انٹرنیشنل کمپنی ہیں, ان کے کولابوریشن سے چل رہا ہے. آج کی دنیا وہ جو پرانا غلامی کا نظام تھا اس سے بالکل مختلف ہے, لیکن ہم لوگ اور جو ذمہ دار بین الاقوامی ادارے ہیں وہ اس کو پوری طرح نہیں اس کا تجزیہ کرتے.
جدید غلامی پر بات کر رہے تھے محقق اور تجزیہ کار احسان اللہ خان. امریکہ میں صدر ٹرمپ کی جانب سے متعارف کرائی جانے والی سفری پابندی کی فہرست میں 3 نئے ممالک کا اضافہ کیا گیا ہے. اب شمالی کوریا 4 اور وینزویلا کو بھی اس فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد 8 ممالک کے باشندوں کی امریکہ آمد پر پابندی عائد ہو چکی ہے, لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ نے غیر مسلم ممالک کے شہریوں کی امریکہ آمد پر پابندی عائد کی ہے. اینڈرو پلانٹ کی رپورٹ, راجہ ذوالفقار علی کی زبانی.
امریکہ نے ان ممالک کی فہرست میں 3 نئے ناموں کا اضافہ کر دیا ہے جن کے شہریوں کی امریکہ آمد پر پابندی ہے. نئے حکم نامے میں وینزویلا, افریقی ملک چاڈ اور شمالی کوریا کا اضافہ ہوا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں پابندی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو محفوظ بنانا ان کی اولین ترجیح ہے, اور وہ کسی ایسے ملک کے شہری کو امریکہ آنے کی اجازت نہیں دیں گے جس سے امریکی شہریوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد 8 ممالک کے باشندوں کی امریکہ آمد پر پابندی عائد ہو چکی ہے. ابتدائی حکم نامے میں 6 اسلامی ممالک, ایران, شام, لیبیا, یمن, صومالیہ اور سوڈان کے شہریوں کی امریکہ آمد پر پابندی عائد کی گئی تھی, لیکن نئے حکم نامے میں سوڈان کا نام شامل نہیں ہے. یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ نے غیر مسلم ممالک کے شہریوں کی امریکہ آمد پر پابندی عائد کی ہے. البتہ نئی پابندیوں کا اطلاق ان ممالک کے تمام شہریوں پر نہیں ہوگا. کچھ ممالک سے آنے والے طلبہ پر امریکہ آمد پر پابندی نہیں ہوگی. وینزویلا کے سرکاری اہلکاروں اور ان کے خاندان کے افراد پر امریکہ آمد پر پابندی ہوگی. امریکہ میں آنے پر پابندی کے ابتدائی حکم نامے کی میعاد ختم ہو رہی تھی. ابتدائی حکم نامے پر ملک بھر میں احتجاج ہوا اور اسے عدالتوں کی طرف سے معطل بھی کیا گیا, لیکن بعد میں امریکی سپریم کورٹ نے ترمیم شدہ صدارتی حکم نامے کی منظوری دے دی تھی. تاہم معاملہ اب عدالت میں زیر غور ہے. ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ نیا صدارتی حکم نامہ کس طرح عدالتی کارروائی کو متاثر کرے گا.
اینڈرو پلانٹ کی رپورٹ, راجہ ذوالفقار علی کی زبانی. انڈیا کی مشہور بنارس ہندو یونیورسٹی BHU میں طلبہ کا احتجاج ہنوز جاری ہے, اور یونیورسٹی انتظامیہ نے طلبہ کے خلاف آگزنی کا مقدمہ درج کیا ہے. یہ تحریک لڑکیوں کے ایک مظاہرے کے ساتھ شروع ہوئی جو کیمپس میں بہتر سیکیورٹی کا مطالبہ کر رہی تھیں. تفصیل کے ساتھ دلی سے سہیل حلیم.
بنارس ہندو یونیورسٹی کا شمار ملک کے بہترین تعلیمی اداروں میں کیا جاتا ہے۔ یونیورسٹی میں لڑکیوں نے اپنے لیے بہتر سیکیورٹی کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک مظاہرہ کیا تھا جس نے موجودہ تحریک کی شکل اختیار کر لی ہے۔
کل ایک لڑکی بھارت کلاوہن کے پاس سے آ رہی تھی فیکلٹی سے، اور اس لڑکی کو اس ساتھ لڑکوں نے بدتمیزی کی، اور جب اس نے مطلب ہاتھ واتھ اٹھانے کی کوشش کی تو اور اوور ہو گیا اس چیز کو، تو پروکٹر وہیں بیٹھے تھے، اور جب پروکٹر شکایت کی گئی تو وہ بولتے ہیں کہ اب آپ ریپ کرنے کا انتظار کریں گی یا ہاسٹل جائیں گی، 6 بج رہے کہاں گھومیں گی۔
ایکچولی ہمارا موومنٹ ایک الگ ہی طرف تھا، کیونکہ ایو ٹیزنگ کی پرابلم بہت زیادہ ہے بی ایچ یو میں اور بڑھتی جا رہی ہے، تو ہمارا بس مین موٹیو یہ تھا کہ اس چیز کو ختم کی جائے، اور کیسے مطلب کیمراز لگائے جائیں، اور پھر مطلب لائٹس پرووائڈ ہو اسٹریٹس پہ، تو یہ سارا موٹیو تھا ہمارا۔
گزشتہ رات پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا، جس کے بعد ریاستی حکومت نے کئی سینئر پولیس افسران کے خلاف کارروائی کی ہے، لیکن پولیس کی جانب سے طاقت کے استعمال کے بعد اب تحریک نے شدت اختیار کر لی ہے اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔
ان میں جہاں تک مجھے پتا لگا ہے قریب 10-12 لڑکیاں دلی وشو ودیالے اور جے این یو کی ہیں۔
یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا کہنا ہے کہ مظاہروں میں باہر کے طلبہ بھی شریک ہیں، اور یہ تحریک ایک منظم سازش کا نتیجہ ہے۔
کل جس طرح کی گھٹنائیں گھٹی ہیں، جس طرح سے پیٹرول بم اور یہاں پر فائرنگ ہوئی، اس کی تلنا میں کوئی بہت بڑی ہنسک واردات یہاں نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے لوگوں کی کم سے کم 100 سے ادھک ادھیاپک اور ادھیاپکائیں ہماری رات دن جگ کر کے ان سے لگاتار وارتا کرتی رہی ہیں۔ وہ لڑکیاں مان بھی جاتی تھیں، لیکن یہ باہری تتو ان کو یہ بات ماننے کے لیے وش کرتے تھے کہ نہیں 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 ہم آندولن کریں گے، اور ان کے آندولن میں مانگ کم ان کا کچھ نہتارتھ زیادہ ہے۔
بنارس وزیر اعظم نریندر مودی کا پارلیمانی حلقہ بھی ہے، جس کی وجہ سے حزب اختلاف کی جماعتوں نے وفاقی حکومت کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ کانگریس کے ترجمان منیش تیواڑی نے کہا کہ وائس چانسلر کو فوری طور پر ہٹایا جائے، اور انہوں نے یہ سوال بھی کیا کہ وزیراعظم یونیورسٹی میں رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں کیوں خاموش ہیں۔ لیکن بی جے پی کے سینئر وزیر نتن گڈکری نے کہا کہ وزیراعظم نے اس بارے میں یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے بات کی ہے۔ صورتحال کو قابو کرنے کے لیے یونیورسٹی 2 اکتوبر تک کے لیے بند کر دی گئی ہے، لیکن طلبہ کا کہنا ہے کہ وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
ایک رپورٹ کہتی ہے کہ اینٹی بایوٹکس کے بارے میں یہ طے شدہ اصول اب بدل جانا چاہیے کہ اس کا ہر کورس مکمل کرنا ضروری ہے۔ برطانیہ میں شائع ہونے والے ایک طبی جریدے میں ماہرین کے گروپ نے کہا کہ اینٹی بایوٹکس کی ضرورت سے زیادہ استعمال سے دیگر ادویات متاثر ہوتی ہیں، اپنا اثر ختم کر دیتی ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، فراز ہاشمی کی زبانی۔
اینٹی بایوٹکس کے محتاط استعمال کے بارے میں لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے ہر قسم کا طریقہ آزمایا جا رہا ہے۔ مائکروب کے بارے میں ان خدشات کے بڑھنے سے کہ یہ ادویات کا اثر زائل کر دیتے ہیں، اینٹی بایوٹکس کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا اور بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ روایتی طور پر لوگوں کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ اینٹی بایوٹکس کا کورس ہر صورت مکمل کیا جانا چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے نقصان ہونے کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے۔
ہمیں تشویش یہ ہے کہ بہت سے مریض پہلے سے مزاحم بیکٹیریا کا مسکن بن جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ انفیکشن کا حصہ نہ ہو، لیکن وہ جسم، جلد یا ناک میں موجود ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اینٹی بایوٹک ضرورت سے زیادہ لے رہے ہیں تو اس کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے کہ مزاحم بیکٹیریا کی تعداد بڑھ جائے۔
الیگزینڈر فلیمنگ کی 1920 میں پینسلین کی دریافت کے بعد یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اگر اینٹی بایوٹکس ایک خاص مقدار میں نہ لی جائے تو بیکٹیریا میں مدافعت پیدا ہو جاتی ہے۔ آج بھی یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ اینٹی بایوٹکس کا کورس جتنا تجویز کیا جائے اسے مکمل کیا جانا چاہیے۔
یہ رپورٹ آپ کے لیے فراز ہاشمی نے تیار کی تھی، اور اسی کے ساتھ سیربین اختتام کو پہنچا۔ اس کے ایڈیٹر تھے سکلائن امام، پروڈیوسر غزنفر حیدر، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، لندن سے سوزین لینن۔ تو میں پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر نازش ظفر کی زبانی۔
جرمنی میں ایگزٹ پولز کے بعد دائیں بازو کی قوم پرست جماعت اے ایف ڈی انتخابات میں تیسری بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے۔ چوتھی مرتبہ چانسلر منتخب ہونے کے بعد اینگلا میرکل نے کہا ہے کہ وہ اے ایف ڈی کو ملنے والے ووٹ دوبارہ جیتنے کی کوشش کریں گی۔ عراق کے خطے کردستان میں عوام آزادی کے سوال پر منعقد ہونے والے ایک متنازع ریفرنڈم میں آج ووٹ ڈال رہے ہیں. بغداد میں مرکزی حکومت کے علاوہ ترکی اور ایران نے ریفرنڈم کی بھرپور مخالفت کی ہے. امریکہ میں صدر ٹرمپ کی جانب سے متعارف کروائی جانے والی متنازع سفری پابندی کی فہرست میں اضافہ کر کے اب شمالی کوریا، چاڈ اور وینزویلا کو بھی اس فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے. اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ بنگلہ دیش میں لاکھوں روہنگیا پناہ گزینوں کے لیے امداد فوری طور پر نہ بڑھائی گئی تو حالات بہت بگڑ سکتے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.